ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ گمراہ تھے اور جو جھٹلایا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. یہ وہی درخت اس کے بارے میں سورہ صافات میں ارشاد فرمایا کہ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم, یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلے گا. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین, اس کے جو شگوفے ہیں وہ اس طرح ہوں گے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اور اہل جہنم کے پیٹ اسی سے بھرے جائیں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ, پھر جب پیٹ اس سے بھرے گا تو پھر ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا. یہ پانی کا ذکر کھانے کے فوراً ساتھ اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عموماً دنیا میں بھی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے بھی پانی پیا جاتا ہے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی پانی پیا جاتا ہے. اس لیے سورہ صافات کی ان آیات میں پہلے کھانے کا ذکر ہے کہ کھانے کو زقوم کا درخت ملے گا اور اس کے کھانے کے دوران ہی جب پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا پانی یا جہنم میں رہنے والے اہل جہنم کی پیپ اور دھوون زخموں کا یہ پینے کو ملے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لأفسدت على اہل الدنیا معائشہم فکیف بمن یکون طعامہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے, حدیث صحیح ہے. ارشاد فرمایا کہ لو ان قطرۃ من الزقوم, زقوم کے درخت سے نکلنے والا مادہ, اس کا اگر ایک قطرہ بھی, قطرت فی دار الدنیا, دنیا میں اگر ایک قطرہ بھی اس کا, ایک زقوم تو دنیا میں تم دیکھتے ہو یہ ہے اور ایک وہ زقوم ہے جو جہنم میں ہے, اس زقوم کا اگر ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے, لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ, تو دنیا والے جتنے بھی ہیں سب کی زندگی کو وہ بگاڑ کے رکھ دے, تلخ کر دے. فرمایا تو ایک قطرے کا حال ہے. فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُ, یہ آخری جملہ بڑا عجیب جملہ ہے, ذہن نشین کرنے کے قابل ہے, یہ والا جملہ ہے, عبرت والا جملہ ہے. اللہ کا حبیب یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ماں یہ تو ایک قطرے کا معاملہ ہے, کبھی تم نے سوچا ہے؟ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُ, اس کا کیا بنے گا جس کو کھانے کو ہی یہ درخت ملے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک قطرہ زندگی اس دنیا میں اگر آ جائے تو تمہاری پوری زندگی کو وہ تباہ کر دے, بگاڑ دے, اس میں تلخی گھول دے, اس کا کیا بنے گا جس کو کھانے کو یہ درخت ملے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, قرآن نے اسی لیے دعوت دی ہے کہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوتا ہے, حدیث میں بیان ہوتا ہے, یہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ اس سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں, اس سے سبق لیں. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ, اس زقوم کے درخت سے ضرور کھانا ہوگا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ اہل جہنم کا پیٹ اسی درخت سے بھرا جائے گا. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, پھر اس کھانے پر, دیکھیے علیہ کا لفظ آیا نا کھانے کے بعد, فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, اس کھانے پر یا کھانے کے ساتھ جو پانی ملے گا کھولتا ہوا ہوگا. یہاں تو آپ فریج سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس جگہ تم چلے گئے جہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا تو کیا کرو گے؟ یہی زندگی ہے, اس کھولتے ہوئے پانی سے بچنے کے طریقے اللہ نے بتا دیے ہیں, ان طریقوں کو اختیار کرو گے تو جتنا ٹھنڈا پانی یہاں ملتا ہے اس سے ہزار گنا زیادہ ٹھنڈا, میٹھا, لذیذ, فرحت بخش پانی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دے گا. اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جنت کا وہ پانی پلائے جس کی ہر شخص کو دید ہے, اشتیاق ہے, اور اس سے پہلے ہمیں حوض کوثر پلائے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کا جام اگر کوئی شخص پی لے تو اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. فشاربون شرب الہیم, ہیم سخت پیاس کو کہتے ہیں, اور الہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بہت سخت پیاسا ہو. چونکہ ہم لوگ صحرائی زندگی گزارنے کے عادی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی یہ زندگی گزاری ہے, لیکن چونکہ قرآن جس ماحول میں اتر رہا تھا اس ماحول میں اونٹ کی بڑی خاص اہمیت تھی. اونٹ کو جب پیاس لگتی ہے تو تمام جانوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پانی پینے والا جانور اونٹ ہے, اور اسی طرح تمام جانوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اور طویل دن بغیر پانی کے زندہ رہنے والا جانور بھی اونٹ ہے. کئی کئی دن تک بغیر پانی پیے طویل سفر کر سکتا ہے, لیکن جب اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے تو پھر یہ پاگل ہو جاتا ہے. جہاں کہیں کسی چشمے پہ اس کی نظر پڑے, پانی کے چشمے پہ تو اس پانی کے چشمے پہ یہ ٹوٹ گرتا ہے. فرمایا کبھی تم نے پیاسے اونٹوں کا پانی کے چشمے پہ گرنے اس منظر کو دیکھا ہے؟ اس منظر کو دیکھ لو, جہنم میں یہی ہوگا. جب پیاس لگے گی تو پیاسے اونٹوں کی طرح پانی کے چشموں پہ لوگ گریں گے, لیکن کاشت کے چشمے پانی کے ہوتے, یہ تو پیپ کے چشمے ہوں گے, زخموں کے تھوون کے چشمے ہوں گے, کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ کھولتا ہوا پانی جہنم میں رہنے والے لوگ پئیں گے تو اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے ان کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی, پیٹ میں جسم میں شگاف پڑ جائیں گے اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے. فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین, یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کا, کیونکہ قیامت کے دن کا اور جنت اور دوزخ کا مذاق جو لوگ اڑاتے ہیں ان کے مذاق اڑانے کے انداز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مثال کو بیان کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ اس بات میں قطعاً کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی یا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر مثال دے. اللہ مثال دے دے کے قرآن میں لوگوں کو سمجھاتا ہے. اسی ضمن میں یہ آیت ہے کہ جہنم کا مذاق اڑانے والے مختلف انداز سے مذاق اڑاتے تھے, اس زمانے میں بھی اور ہمارے اس دور میں بھی, اور بعض وہ بے وقوف ہوتے ہیں جن کو یہ گھمنڈ اور زعم ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے, اور بعض وہ احمق ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس نام سے موسوم کرتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم, کسی بھی قسم کا علم, کسی بھی شعبے کا علم ایسا نہیں ہے جو اس علم کے حاصل کرنے والے کو اللہ کی ذات کا پتہ نہ دے. العلم یدعو الی الایمان, علم ایمان کی دعوت دیتا ہے. علم یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے, اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور اچھائی اور برائی کو اس دنیا میں رکھا, خیر اور شر کو رکھا اور سمجھایا انسان کو, یہ خیر ہے یہ شر ہے, برائی سے بچو اچھائی کو اپنا لو. تو وہ انداز کے جو مذاق اڑانے کا اور قیامت کے دن سے انکار کا انداز ہے بعض لوگوں کا, اس کے مقابلے میں یہاں یہ آیت اللہ نے پیش کی ہے اور بیان فرمائی ہے. تو یہاں ارشاد فرمایا آیت نمبر 56, ھذا نزلہم یوم الدین, یہ نزول سے ہے, اور نزول اس آمد کو کہتے ہیں جو مہمان کی شکل میں آمد ہوتی ہے، مہمانداری اور مہمان نوازی. جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کے اترتا ہے تو اس کے لیے نزول کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ جو چیزیں اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں جہنم میں کیا کچھ ہوگا، جتنی تفصیل بیان ہوئی ہے، فرمایا کہ یہ اصل میں مہمان نوازی ہے ان کی، کہ جو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب کا، ان کی مہمان نوازی اللہ اس طریقے سے کرے گا. اور یہ کوئی بعید اور عجیب بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، اللہ نے فرمایا جس طریقے پہ یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، ان کے مکر و فریب اور سازشوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ بھی تدبیر فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے. قید کا لفظ یا مکر کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کی طرف نسبت ہو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں نزلہم یوم الدین، یعنی یہ وہ مہمان نوازی ہے ان کی، اور یہ ان کی خاص دعوت شیراز سمجھ لیجیے جس کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. جب یہ کہا جاتا تھا کہ جنت میں یہ بہاریں ہیں، مذاق اڑاتے تھے، جنت میں یہ میوے ہیں، مذاق اڑاتے تھے. اب اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنم میں جو کچھ تمہیں مل رہا ہے تمہاری دعوت ہے، یہ تم نے جو کچھ کیا اس کا یہ بدلہ ہے. تو اس طریقے پہ یہ آیت نمبر 56 تھی. یہاں تک تین گروہوں کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. پہلا گروہ تھا سبقت لے جانے والوں کا، والسابقون السابقون. دوسرا گروہ تھا اصحاب یمین کا، دائیں طرف اور دائیں جانب اور دائیں والوں کا. اور تیسرا گروہ تھا اصحاب شمال کا، بائیں جانب والوں کا. ان تینوں گروہوں کے لیے اللہ کے پاس کیا کچھ ہے اس سب کو تفصیل سے بیان کیا. آیت نمبر 57 سے توحید بیان ہو رہی ہے، اور یہاں سے ایک نیا موضوع اور نیا مفہوم اور نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، یہ ہمارے اگلے درس سے انشاءاللہ اس آیت کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ان آیات کو سمجھنے، ان میں غور و فکر کرنے، ان پر عمل کرنے، اور ان آیات میں جو کچھ ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. سورة واقعة کی آیت نمبر 57 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحن خلقناکم فلولا تصدقون. یہاں سے اللہ تعالی کی توحید کا آغاز ہو رہا ہے. عمومی طور پہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو کہ توحید پہ دلالت نہ کرتی ہو، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر آپ کو توحید نہ ملے. توحید خالص، یہ وہ توحید خالص ہے جس کی دعوت لے کر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اسی توحید کے بیان کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون. آغاز انسان کی خلقت و پیدائش سے کیا, نحن خلقناکم, اور یہ اس لیے بھی کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر وہ چیزیں اور وہ نشانیاں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم ضرور ان لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں. فی الآفاق اس کائنات میں, وفی انفسہم اور خود ان کی جانوں کے اندر. تو وہاں پر سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, 24 سپارے کے آخر میں یہ سورت ہے, اس کے آخر میں یہ آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو وہاں ہمیں یہ لفظ دکھائی دے گا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. وفی انفسہم سے مراد انسانوں کی جانیں ہیں, خود انسان, کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے. تو وہاں پہ لفظ تھا وفی انفسہم, خود جو تمہاری جانیں ہیں, تمہارے جسم ہیں, یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی وہ ہستی ہے جس نے اس جسم کو بنایا اور اس وجود کو بنایا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہاں پر آغاز ہوا نحن خلقناکم فلولا تصدقون. نحن یہ اشارہ ہے اللہ تعالی کی طرف, اللہ متکلم ہے اور وہ ارشاد فرما رہا ہے نحن خلقناکم, ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا, فلولا تصدقون, پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے, تم کیوں اس حقیقت سے آنکھیں چراتے ہو کہ صرف اللہ تعالی ہی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں پیدا کرے اور پوری مخلوق کو پیدا کرے. اور یہاں نحن خلقناکم فلولا تصدقون, اس سے مراد پہلی پیدائش ہے جب انسان کو آدم سے اللہ تعالی وجود میں لاتا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, اور پھر جن مراحل سے گزر کے یہ انسان ایک مخصوص شکل اختیار کرنے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے. افرائیتم ما تمنون, اگلی آیت دیکھیے, افرائیتم ما تمنون, کیا تم نے دیکھا, ما تمنون وہ پانی جو کہ تم ٹپکاتے ہو. تمنون یہ مضارع ہے امنا ان سے, اور اس کا اصل مادہ ہے منی, جس کا ذکر قرآن میں کثرت سے مختلف صورتوں میں ملتا ہے اور خاص طور پر سورہ قیامہ کے آخر میں. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى. یہی لفظ ہے وہاں پر سورہ قیامہ کے آخر میں, الم يكن نطفة من مني يمنى, وہی لفظ یہاں ہے. ما تمنون مادہ ایک ہی ہے اس کا, منی وہ مخصوص قطرے کے جو انسان کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں. اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ, سوالیہ اور استفہام کے جملے ہیں یہ. اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ, یہ جو خلق پیدائش ہے اور خلقت ہے انسان کی. اَنتُم تَخْلُقُونَهُ, کیا تم اس قطرے اور اس منی سے کسی انسان کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون, یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. یہ بھی دعوت فکر ہے, یہ بھی دعوت فکر ہے کہ اَنتُم تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون. اور جب زندگی کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ موت کا ذکر بھی ضروری تصور کیا گیا, اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے برکت و بزرگی والا کہ جس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے, تمہاری آزمائش ہو اس سے, زندگی سے اور موت سے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں کون ہے اچھا عمل کرنے والا. تو نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ سے آغاز ہوا تھا زندگی کی حقیقت کا اور پیدائش کا. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دو چیزوں کے درمیان رہتی ہے, پیدائش اور موت. اس کا جو درمیانی مرحلہ ہے اس کو زندگی کہتے ہیں. اور زندگی کی حقیقت کیا ہے سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ حقیقی زندگی وہ ہے کہ جس زندگی میں یہ بندہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے. اسی سلسلے میں وہ مشہور شعر ہے کہ جو بچپن سے مختلف مساجد اور مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا دیکھا اور تقریباً ہر آدمی کو یاد ہو گیا ہوگا کہ زندگی آمد برائے بندگی, فارسی کا شعر ہے اور عموماً ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ عام ہے اور جس کسی کا ہے بڑا معقول شعر ہے یہ. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی میں تم اس لیے آئے تھے کہ تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو, اور جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ تو شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ زندگی میں اگر بندگی نہیں ہوگی تو اس شرمندگی کو حسرت بھی کہتے ہیں, اور یہ وہی حسرت ہے جس کا اظہار بندگی نہ کرنے والے لوگ مرتے ہوئے کریں گے یا قیامت کے دن کریں گے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس وقت انسان یہ کہے گا کہ یا حسرتا, ہائے حسرت و افسوس, یہ اظہار وہاں ہوگا. تو زندگی پیدائش اور موت کی درمیانی حالت کا نام ہے. پیدائش کا ذکر ہوا, اس کے بعد ظاہر ہے زندگی سمجھ میں آ گئی. اب نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اب موت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے پہ نحن خلقناکم پیدا بھی ہم کرتے ہیں, اسی طرح نحن قدرنا بینکم الموت, موت بھی تمہارے لیے ہم ہی نے لکھی ہے. نحن قدرنا بینکم الموت, اور ہم نے مقرر کر دیا تم لوگوں کے لیے موت کو. موت کا ایک وقت مقرر ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, کوئی زی روح ایسا نہیں ہے جو نہ مرے مگر یہ کہ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پہ, جو وقت اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا اور مقرر ہو گیا اس پہ ہر زی روح نے مرنا ہے. اور یہ وقت مقرر جب آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کے لیے نہ پیچھے اور نہ آگے. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے لیے موت کو مقدر کیا. وما نحن بمسبوقین, اور ہم عاجز نہیں ہیں. وما نحن بمسبوقین کا لفظی ترجمہ ایک یہ ہے کہ وما نحن بمسبوقین, ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں. اور ایک مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وما نحن بمسبوقین، ہم اس چیز سے بھی عاجز نہیں ہیں. کس چیز سے؟ اگلی آیت ساتھ ملائیے، على ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل دیں تمہیں تم سے ملتے جلتوں سے. وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہیں بنا دیں ایسی صورت میں کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے. مسبوق پیچھے رہ جانے والے کو کہتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں اس شخص کو مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی ایک رکعت یا دو رکعت امام سے رہ جائے. جو شخص بعد میں آ کے امام کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسبوق، پیچھے رہ جانے والا اور بعد میں آ کر ملنے والا. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، تو یہ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کا مفہوم یہ لکھا ہے بعض علماء نے کہ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، یعنی ہم اس چیز پہ قادر ہیں کہ کس چیز پہ، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ تمہیں تبدیل کر دیں تم سے ملتے جلتوں کے ساتھ، یعنی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ہم لے آئیں. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی ہیئت پہ بنائیں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، سورہ یاسین میں یہی جو دوسری کیفیت ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آنکھوں کو بگاڑ دے، تمہارے چہرے کو بگاڑ دے، تمہاری شکل کو بگاڑ دے، تم کیا کر سکتے ہو. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ، اللہ اگر چاہے تمہاری آنکھیں پھوڑ دے تمہیں کیا نظر آئے گا، اندھے ہو جاؤ گے، راستہ سجھائی نہیں دے گا تم کو. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے تم کیا کر لو گے. اللہ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، جہاں تم ہو وہیں تمہیں اللہ دھسا دے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے. اور اس چیز کو بعض دوسری جگہوں پہ اللہ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کو کئی صورتوں میں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ نے ان کو وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا اس کی بات نہ مانی تو وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ. اور وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہر طرف سے رسوائی اور ذلت اللہ نے یہود پہ مسلط کی. یہود بنی اسرائیل یہ بدترین قوم ہے کہ جس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار اللہ کی برستی ہے. آج بھی اگر امت مسلمہ کے اپنے حالات درست ہو جائیں اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی حقیقی مومن بن جائے تو اللہ اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا جس کا اس نے قرآن میں اہل ایمان سے کیا ہے وعدہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے لیے اپنا جان مال وقت خرچ کرو گے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ تو قرض سے پاک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے. اور ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی اللہ کرتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم غالب ہو, تمہیں فتح و نصرت نصیب ہوگی بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین, شرط اللہ نے ایمان کی لگائی ہے, اور ایمان نام ہے اعمال صالحہ کا, اور اعمال صالحہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب امت مجموعی طور سے اس چیز کو اپنا لے تو اس وقت یہودیوں کے ہاتھوں جس طرح امت مسلمہ ذلیل اور خوار ہے, یہ ایام اللہ تبدیل کر دے گا. ان ایام کو جو کہ زوال کے ایام ہیں, ذلت و رسوائی کے ایام ہیں, فقر و فاقے کے ایام ہیں, بھکاریوں والے ایام ہیں, ان کو اللہ تعالی عزت سے, خوشحالی سے, فراوانی سے تبدیل کر دے گا. اور یہ یہود جو کہ اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں, ان کو اللہ ختم کر دے گا. اور ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہود مسلمانوں سے چھپتے پھریں گے, اور ایک وہ وقت آئے گا کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو درخت پکار پکار کے مسلمان سے کہے گا کہ یا عبد اللہ, یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے بندے, ادھر آؤ, تعال, انظر خلفی یہودی فقتلہ, ادھر آؤ, میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا, اس کو قتل کر دو. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا سے یہودیوں کا وجود ختم نہ ہو جائے, اور یہ انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوگا. اس کی بشارت اس کائنات کے سب سے سچے شخص نے دی ہے, صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے. لیکن اس صورت میں ہوگا جب مسلمان دین کی طرف آ جائیں. تو ان یہودیوں کو اللہ تعالی نے وجعل منہم القردۃ والخنازیر, ان کو اس طریقے پہ اللہ نے ذلیل کیا. اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ علی ان نبدل امثالکم, یہ اللہ تعالی نے اور بعض مقامات پہ بھی اس چیز کو بیان کیا ہے. سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذرية قوم آخرين, اگر اللہ چاہے, ان یشاء یذھبکم, اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے, تمہیں ہلاک کر دے, تمہیں ختم کر دے. ویستخلف من بعدكم ما يشاء, اور تم لوگوں کے ختم ہونے اور مرنے کے بعد جس قوم کے بارے میں چاہے, جس قسم کی مخلوق کے بارے میں چاہے, اسے پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنا یا اپنی کسی مخلوق سے کام لینا کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ کے اس گھر پہ ابراہ نے حملہ کیا تو اس وقت کوئی بھی انسانی لشکر اور انسانی جسم اور جان اس گھر کی حفاظت کرنے کے لیے موجود نہیں تھی, لیکن اللہ نے یہ چیز بتا دی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ میرے گھر کی حفاظت کرو. اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں سے بھی حفاظت اپنے گھر کی کر سکتا تھا, لیکن اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ابابیل کی شکل میں, جنہوں نے ابرہا کے لشکر کو ہلاک کر دیا. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ کن, ہو جا, فیکون, تو وہ کام ہو جاتا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن, اس کا معاملہ یہ ہے, انما امره, اس کا تو امر اور حکم اور فیصلہ اور کام یہ ہے, اذا اراد شيئا, جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, ان يقول له كن, تو کہتا ہے ہو جا, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے لیے کسی سے مشورہ لینا اور سوچنا, یہ ان چیزوں سے وہ پاک ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں دسویں سپارے میں کہ الا تنفروا, اگر تم اللہ کے راستے میں نکلنے سے انکار کر دو گے, خواہ اللہ کا راستہ جہاد والا راستہ ہو, تبلیغ اور اصلاح والا راستہ ہو, دین کا علم سیکھنے والا راستہ ہو، خیر اور بھلائی والا راستہ ہو، کوئی بھی راستہ ہو، اس سے سب راستے مراد ہیں، لیکن جو اصل راستہ ہے وہ ہے جہاد بالسیف، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور جو باقی قسمیں میں نے بیان کی ہیں یہ بھی جہاد کی قسموں میں سے چند اقسام ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی جہاد ہے. ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ افضل الجہاد ہے، حدیث میں آیا، صحیح حدیث ہے. برائیوں کے خلاف جہاد کرنا، محاذ بنانا، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، اپنے ذہن سے، اپنے پیسے سے، اپنے خاندان و پارٹی و جماعت سے، اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں سے کسی بھی برائی کے خلاف کوئی کام کرنا یہ عین جہاد ہے. لیکن جو اصل جہاد ہے وہ ہے جہاد بالسیف، میدان جنگ میں کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنا. اور یہ باقی جہاد کی قسمیں ہیں. تو سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا الا تنفروا، اگر تم اللہ کے راستے میں نکلنے سے انکار کر دو گے، نکلنا بند کر دو گے، اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاؤ گے، گھر کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و جائیداد کی محبت، دنیا کی محبت تم پہ اتنی غالب آ جائے گی کہ تمہارے پاس اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا تمہارے پاس، تو پھر یعذبکم عذابا الیما، تو تمہیں وہ دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور ایک تو یہ کہ تمہیں دردناک عذاب ملے گا، اور دوسرا یہ ویستبدل قوما غیرکم، تمہیں کسی دوسری قوم سے تبدیل کر دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، مار دے گا، اور تمہارے بدلے کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا. ولا تضروه شيئا، تم لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بھی مخلوق اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. اور ان آیات سے پہلے سورہ توبہ ہی میں ایک اور آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے آٹھ چیزیں بیان کی ہیں، اسی سورہ توبہ دسویں سپارے کی آیت ہے، اس میں اللہ نے آٹھ چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر یہ آٹھ چیزیں یا ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان چیزوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبت ہے، یا یہ چیزیں تمہیں جہاد سے روکتی ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں گھاٹے اور نقصان کا تمہیں بڑا اندیشہ اور ڈر اور خوف لاحق رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ مکانات جو تم نے بڑی محبت سے بنائے ہیں. آٹھ چیزیں ہیں یہ، خاندان کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیوی کی محبت، آبا و اجداد کی محبت، اور تجارت، اور مال، اور مکانات. آٹھ چیزیں ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں, اچھی لگتی ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, یہ وجہاد فی سبیلی, اللہ کے راستے میں جہاد سے یہی چیزیں تمہیں روکے ہوئے ہیں, انہی چیزوں کی وجہ سے تم جہاد نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے, وقت نہیں دیتے, مال نہیں خرچ کرتے. تو فتربصوا, انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. حتی یأتی اللہ بأمرہ, یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, فاسقوں کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, لوگوں اس چیز کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, شاید کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے, اللہ ہمارا محتاج ہے, ہماری دعاؤں, ہماری نمازوں, ہماری عبادتوں اور ہمارے دوسرے اچھے کاموں کا اللہ محتاج ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے. یا ایھا الناس, اور یا ایھا الناس کے لفظ میں بڑی حکمت ہے, صرف اہل ایمان سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ پوری انسانیت سے. کسی کے ذہن میں اگر یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طاقت اس کی طاقت سے کمزور ہے, تھوڑی ہے, اللہ غریب و مسکین ہے, اللہ کچھ نہیں کر سکتا, تو فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. انتم الفقراء الى اللہ, تم تو اللہ کے فقیر ہو, سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو, منگتے ہو, سوالی ہو, اس کے در کے گدا ہو تم. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی غنی ہے اور وہی زبردست ہے, تعریف سب اسی کے لائق ہے, اسی کے لیے ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام وقت تھے, شیخ الاسلام کا لقب ان کو دیا ہے امام ذہبی نے, امام ابن کثیر نے, ابن حجر عسقلانی نے. اور ابن تیمیہ کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ اور استاد کی یہ عادت تھی کہ ہر وقت اس جملے کو گنگنایا کرتے تھے کہ ان المقدہ وابن المقدہ وابن المقدہ ہکذا ابی وکان جدی ہکذا کان ابی وجدی ہکذا کان ابی وجدی ہکذا کان ابی وجدی ان المقدہ. مقدہ میم چھوٹا کاف دال اور یہ مقدہ بھکاری, بھیک مانگنے والے, سوالی و فقیر کو کہتے ہیں. امام ابن تیمیہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان المقدہ, اپنی دعاؤں میں اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوتے تو کہتے تھے کہ اے اللہ, میں تو تیرے در کا بھکاری ہوں, اور میرا والد بھی بھکاری تھا, اور میرا دادا بھی تیرے در کا بھکاری تھا, ہمارا پورا خاندان تیرے در کا بھکاری. ان المقدہ وابن المقدہ وابن المقدہ وہکذا کان ابی وجدی, یہ تواضع کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے, اور اللہ کے سامنے تو سب فقیر ہیں. حتیٰ کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس لوٹتے ہیں تو اپنی کمزوری اور اپنے حیلے کی قلت کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتے ہیں کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی, میں اپنی قوت, اپنی توانائیوں اور تبلیغ اور اصلاح کے جو میرے طریقے ہیں, ان کی کمی اور کمزوری اور نقص کا تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اے اللہ, تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے, لا تکلنی الا طرفت عین, مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کیجیے, اگر نفس کے حوالے میں ہو گیا تو پھر تمہیں مارا جاؤں گا. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. اللہ کا در یہ وہ در ہے کہ سب جتنے کے جتنے انسان ہیں، انبیاء ہوں، رسل ہوں، صحابہ ہوں، اتقیاء ہوں، ابرار ہوں، محدث ہوں، علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، شہداء ہوں، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے امتی ہوں، رسول ہوں، سب کا یہ معاملہ ہے کہ سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں، اللہ سب کا داتا ہے، اللہ سب کا داتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور داتا نہیں ہے، داتا گنج بخش صرف اللہ ہے، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ اللہ، بولیے ذرا، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی داتا ہے، اس لیے